الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهدات وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز خواتین و حضرات کچھ باتیں روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہیں اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کوئی اس سے انکار بھی نہیں کر رہا ہوتا لیکن عمل نہیں ہو رہا ہوتا بتائیں کیا چیز ہے ان باتیں روز روشن کی طرح واضح اس سے کوئی انکار نہ کرے لیکن عمل نہ ہو یہ کیا ہو سکتا ہے اصل میں اسی حقیقت کو پہچاننے کے لیے ہی بڑی محنت ہوتی ہے اور اس کے دو علاج ہیں ایک علاج فوری ہے ضروری ہے ہر وقت کے لیے اور ایک علاج ہے جو اصل جڑ اس کا ختم کرتا ہے اور پھر انسان کو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا عمل کرنے میں جو اصل جڑ کو ختم کرنے والی چیز ہے اس پہ وقت لگتا ہے لہذا اس کو جاری رکھنا چاہیے لیکن جو فوری علاج ہے وہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو ضائع تو نہیں ہونا چاہیے اس میں انسان کو نقصان تو نہیں اٹھانا چاہیے تو اس مقصد کے لیے تذکیر ہے تذکیر قرآن پاک میں فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین پس یاد دہانی کر لیا کریں یہ مومنین کو نفع دیتا ہے تو وہ یاد دہانی جسے انسان پہلے سے اس پر مطمئن ہو وہ جانتا ہو مانتا ہو صرف عین وقت پہ اس کا استحضار نہیں ہوتا تو اس چیز کا اگر کسی کو بتا دیا جائے تو اس کو نفع ہوتا ہے میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں ہے دنیائی واقعہ کوئی آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے دنیا واقعہ لیکن ذرا اس قسم کی ہے اسلامی کالج میں پڑھتے تھے پہلا سال تھا میرے ذہن میں بات تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ بغیر پڑھے میں کتنے نمبر لے سکتا ہوں یعنی صرف کلاسیں اٹینڈ کرنے کے ساتھ میں کتنے نمبر لے سکتا ہوں یہ ایک فضول قسم کا خیال تھا تو ٹھیک ہے امتحان دیتے رہے کبھی دس میں دو نمبر آئے کبھی دس میں تین نمبر آئے میرا ایک دوست تھا وہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے مجھ سے کہ نمبر کیسے آ رہے ہیں میں نے کہا کبھی دس میں دو آتے ہیں کبھی تین آتے ہیں کہتے آپ تو ایسے نہیں تھے یہ کیا ہو گیا میں نے کہا میں نے یہ خیال کیا کہ میں بغیر پڑھے کتنے نمبر لے سکتا ہوں اس نے کہا ہو گئی نا بات پتہ چل گیا نا اب یہ کر لو کہ میں پڑھ کر کتنے لے سکتا ہوں مطلب ابھی کوشش کر کے دیکھو کہ میں پڑھ کر کتنا لے سکتا ہوں میں نے کہا بات تو آپ کی معقول ہے، بات صحیح ہے، چلو میں ابھی اس طرح کوشش کر لیتا ہوں. اگلا ٹیسٹ جب آ گیا اس کے لیے میں نے ایک ڈیڑھ دن محنت کر لی، اور 40 میں سے 32 نمبر آ گئے، اور کلاس میں سیکنڈ آیا گیا. ٹیچر بھی حیران کہ بھائی 10 میں 2 نمبر لینے والے، 3 نمبر لینے کے، 40 میں کیسے 32 لے لیے آج. لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھو یہ تذکیر تھا، بات سمجھ میں آ گئی، یہ تذکیر تھا. نہیں پہلے سے میں مطمئن تو تھا نا، مسئلہ تو نہیں تھا کچھ، صرف ایک غلط سوچ کی وجہ سے میں رکا ہوا تھا. دوست نے آ کر اس کی تصحیح کر دی، مجھے فائدہ ملنا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی تصحیح کر لیا کریں، اسی کو مذاکرہ کہتے ہیں. مذاکرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کو سمجھانا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ کرام رضوان اجمعین باقاعدہ آپس میں جب ملتے تھے تو جو باتیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی ایک تو وہ بتاتے تھے، کیونکہ سارے لوگ ہر وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں نہیں ہوتے تھے، اپنے کام کاج اور یہ تمام چیزیں بھی کرتے تھے، اور کچھ حضرات ہوتے تھے تو ایک تو وہ بتا دیتے کہ ہم نے کون سی نئی بات سنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے پوچھتے تھے جی نماز کیسے جا رہی ہے، فلاں بات کیسے ہو رہی ہے. ہاں جی، اس طرح ایک دوسرے سے وہ مذاکرہ ہو جاتا تھا، تو ایک دوسرے کو فائدہ ہو جاتا تھا. یہ چیزیں آج نہیں ہیں. نتیجہ یہ کہ چیزیں جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود عمل میں نہیں. تو عمل میں لانے کے لیے اس محنت کی ضرورت ہے. یہ ہمارا تبلیغی جماعت کا جو کام ہے اس کی بنیاد اس پہ رکھی گئی ہے. اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، مطلب ان کا سوچ اور فکر کو دیکھیں، اس میں یہی بنیاد ہے کہ ایک دوسرے کو بتاؤ، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، اس فکر کو پیدا کرو. فکر ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے فکر. صحیح فکر کے لیے 7 ذکر ہونا ضروری ہے. صحیح فکر کے لیے 7 ذکر ہونا ضروری ہے. میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایسا نہ مجھ پر کوئی ویسے کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے. بھائی مخالفت کی بات نہیں ہے، طریقہ کار ہے، سمجھانے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک کائنات کی تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ایک خبر ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن یہ عقل مند لوگ کون ہوں گے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبهم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اب بتاؤ ذکر آ گیا نا، جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات کی تخلیق میں غور فکر کرنے والے ہیں. فکر بعد میں آ رہا ہے، ذکر پہلے آ رہا ہے. اس ذکر و فکر کی کیا بات ہے بتاتا ہوں، کہ بہت اونچی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اصل میں بات یہ ہے للہیت، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا، یہ ہے بنیاد ساری چیزوں کی. اور عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے بنیادی چیز للہیت ہے. اور للہیت پیدا کرنے کے لیے ایک مثبت چیز ہے جس کو کرنا ہے، اور ایک منفی چیز ہے جس کو روکنا ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک مثبت چیز ہے جس کو کرنا ہے اور ایک منفی چیز ہے جس کو روکنا ہے. مثبت چیز کون سی ہے؟ وہ ذکر ہے. للہیت کو پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ مثبت چیز کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. اور منفی چیز کیا ہے؟ نفس کی بات کو نہ ماننا، نفس کی بات کو نہ ماننا، کیونکہ ہمیں روکنے والا نفس ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، کوئی بھی اس میں کافر نہیں ہے، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو جھوٹ کو حرام نہیں سمجھتا ہوگا؟ کوئی ایسا ہوگا؟ مجھے تو نہیں معلوم. کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا ہوگا؟ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو بد نظری کو برا نہیں سمجھتا ہوگا؟ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو چوری کو برا نہیں سمجھتا ہوگا؟ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو جوئی کو برا نہیں سمجھتا ہوگا؟ سب مسلمان جو ہیں، چاہے کتنے گناہگار کیوں نہیں ہیں، ان کو حرام سمجھتے ہیں چیزوں کو. نماز پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، معاملات کی درستگی کو سب اچھا سمجھتے ہیں. عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ عمل تو جو عمل نہیں کرتے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں یا مانتے نہیں؟ جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ نفس. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. ایک کلیئر کٹ بات ہے اللہ پاک کی طرف سے، ہرگز نہیں، بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو، جو بعد میں ہونے والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. یعنی بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اللہ کی طرف سے تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. یہ حکم اکثر پہ لگتا ہے، یعنی اکثر لوگ جو کام کرتے ہوں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دوسرے ایسے لوگ ہیں نہیں جو آخرت کے لیے سوچے اور دنیا کی بات کو چھوڑے. یہ ہیں، سارے پیغمبر ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے وہ تھوڑے ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. تو یہ بات تو ہے. اب یہ کیوں ہے؟ عاجلہ کیا ہے، عاجلہ کیا ہے، وہ ذرا بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں یا کریم، ایک بڑا مقناطیس ہے، وہ دور پڑا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مقناطیس ہیں، وہ قریب پڑے ہوئے ہیں، درمیان میں آپ لوہا چھوڑے، اس کو کون سے مقناطیس کہنچے گا، چھوٹے یا بڑے؟ قریب والا، قریب والا، کیونکہ فاصلے کے لحاظ سے اس کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے، اثر کم ہوتا جاتا ہے. اب آخرت بعد میں آنے والا ہے، وہ ہم سے زمانن دور ہے، وہ ہم سے کیا ہے؟ زمانن دور ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں، بد نظری ہے، دوسری چیزیں، یہ زمانن قریب ہیں، فوراً ہیں. تو اس کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر ہم پر کم ہوتا ہے. یہ چیز کیسے کم ہوگی جو ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے فکر کی، لیکن فکر اس وقت کام دیتی ہے جب اس کے ساتھ ذکر شامل ہو. جیسے قرآن پاک کا میں نے بتا دیا نا، فکر وہ کام دیتی ہے جس میں ساتھ ذکر شامل ہو. اگر ذکر کے بعد فکر کرے تو ذہنی عیاشی بن جاتی ہے. اگر ذہن، اگر ذکر کے بغیر فکر ہو تو کیا ہے، وہ ذہنی عیاشی بن جاتے ہیں. نشستن گفتن برخاستن، بس مطلب بیٹھ کر بات چیت کر کے بس اڑ گئے بادم، کچھ بھی نہیں رہا. لیکن جس وقت فکر ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ چیز قائم رہتی ہے. اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے مذاکرہ ہوتا ہے. اس چیز کو جو کمزور کر رہا ہے اس کو دور کرنا ہوتا ہے. کون سی چیز کمزور کر رہا ہے؟ نفس کمزور کر رہا ہے. اور نفس کو شیطان استعمال کرتا ہے, شیطان کمزور کر رہا ہے. شیطان کے علاج کے بارے میں کہیں پر قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, کسی جگہ پر بھی نہیں کہ شیطان کا علاج کرو. کوئی کر ہی نہیں سکتا, وہ مرنے سے باہر ہے. شیطان کا صرف ایک ہی چیز ہے کہ بس اس کی بات نہ مانو. فاستعذ باللہ, اللہ کے ساتھ پناہ حاصل کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, بات نہ مانو اس کی, جو کہتا ہو سنی انسنی کر دو. یہ ہے شیطان کا علاج. لیکن نفس کے علاج کے بارے میں پوری سورت اتری ہے, پوری سورت اتری ہے, اور جگہ پر بھی ہے, یہ نہیں کہ صرف یہی سورت ہے, اور جگہ پر بھی, لیکن وہاں پر ذرا مختلف جگہوں پر ہے. یہاں پر ایک ہی سورت ساری کی ساری اس چیز کے لیے اتری ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ شمس. سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. کتنے قسم ہو گئے؟ کم از کم 7 قسم. کس نے کہا ہے؟ اللہ پاک نے کہے ہیں. اللہ کو ایک قسم کہنے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن اللہ پاک قسم کہتے ہیں ہمارے لیے تاکہ ہمیں وہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ کتنی اہم بات ہے. تو جو بات اللہ پاک 7 قسموں کے بعد کرے گا وہ کتنی اہم بات ہوگی, وہ کتنی اہم بات ہوگی. تو اس بات میں اللہ پاک کیا فرما دے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس الہام کی اللہ پاک نے اس نفس کو دو چیزیں, اس کے فجور اور اس کا تقویٰ. اس کا مطلب ہے اس نفس کے اندر صلاحیت رکھی گئی, چاہے یہ فجور اختیار کر لے چاہے یہ تقوی اختیار کر لے, دونوں چیزیں اس کے اندر بلٹ ان ہیں. اور اختیار دے دیا. قاہرانہ نظام نافذ نہیں ہوتا یہاں پر. اللہ تعالیٰ کا قاہرانہ نظام یہاں نہیں ہوتا, یہاں ہدایت کا نظام چل رہا ہے. یہاں ہدایت کا نظام چل رہا ہے. ہدایت میں ترغیب ہوتی ہے, ترہیب ہوتی ہے, ماحول ہوتا ہے, سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے. یہ خارجی اسباب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خارجی اسباب ہیں, داخلی بھی ہے. داخلی کون سی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, ابھی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. سورہ فاتحہ میں جو بالکل وسط کے پاس جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے. کن کا؟ جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے. کن کا نہیں, جن پر تیرا غصہ ہے جو گمراہ ہے. مطلب یہ ہے صراط مستقیم ہم ہر وقت مانگیں گے, کیونکہ مانگنے سے ملا کر دیے ہم. وجہ کیا ہے؟ ہدایت پہ ہمارے آخرت کی ساری چیزیں منحصر ہیں, ساری کی ساری چیزیں منحصر ہیں, ایک بھی چیز سے باہر نہیں ہے. تو جب اتنے اہم چیز ہے تو پھر ظاہر ہر رکعت میں تو لایا گیا, اس کو واجب کر دیا گیا. اب اس کے بعد کم از کم اس سورت کے وقت تو ہمیں یاد ہونا چاہیے نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کم از کم اس سورت کے وقت تو مجھے بتایا. اگر میں کہہ دوں کہ ہاتھ کڑے کر دے کس کو یاد ہوتا ہے؟ شاید ایک ہاتھ کی نوٹ ہے. جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں کیا ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک شخص بھی شاید نہ ملے جس کو یاد ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. سورہ فاتحہ پڑھنا یاد ہے, لیکن اس کے اندر مانگ کیا رہے ہیں یہ یاد نہیں. یہی ہمارا قصور ہے. تو اندر کی جو تذکیر ہے وہ اس سے پیدا ہوگی. ایک ہوتے باہر کی تذکیر, میں نے بتایا نا باہر کی تذکیر. باہر کی تذکیر کے لیے تو قرآن ہے, حدیث ہے, اقوال ہیں, وہ تو ہے. لیکن اندر کی تذکیر, اپنے آپ کو سنانا, اپنے آپ کو بتانا, اپنے آپ کو سمجھانا, یہ کتنا اہم ہوگا. اور اس میں سب فیل ہے تو باہر والی چیز پہ اثر نہیں کرتی. سمجھ آئی نا بات؟ پھر باہر والی چیز کیا ہے؟ وہ اثر نہیں کرتی. اندر کی بینائی نہ ہونا تو پورا سورج چمک رہا ہو آپ کو روشنی ملے گی؟ اگر آنکھوں کے اندر بینائی نہ ہو تو مجھے بتاؤ, پورا سورج اگر چمک رہا ہو آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا آپ کو, نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر اندر کی بینائی ہوگی تو شمع کی روشنی میں بھی آپ کو کچھ نظر آئے گا, شمع کی روشنی میں بھی آپ کو کچھ نظر آئے گا. تو اندر کی بینائی پر زور دینا چاہیے. نہیں دیکھیں, علماء کرام کا کام کیا ہے؟ وہ تو آپ کو قرآن بتا دیں گے, وہ تو آپ کو حدیث بتا دیں گے, وہ تو آپ کو بزرگوں کے اقوال بتا دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, لیکن ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال لیا, اندر باقی نہیں رہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اندر کی چیز نہیں ہے, اندر کی چیز نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے سورہ شمس میں فرما دیا, سورہ شمس میں فرما دیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پس الہام کی دونوں چیزیں فجور اور تقویٰ نفس کی, یہ نفس کو الہام کر دیا, وہ ہے موجود دونوں. اندھیرے کا بھی نظام ہے, روشنی کا بھی نظام ہے. اللہ مومنین کا دوست ہے, اللہ ولی المومنین, یخرج من الظلمات الی النور, اس کو نور, بھلے ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں. طاغوت ہمارے دشمن ہے, یخرجون من النور الی الظلمات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر کی چیز کو روشن کر لیں. تو اندر کی چیز کیا ہے روشن؟ دل کو بیدار کر دے, نفس کو تابیدار کر لے, عقل کو سمجھدار کر لیں. یہ اندرونی نظام ہے. دل کو بیدار کر لیں جو ذکر سے ہوتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, دل کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. ہاں جی, ان الذکر تنفع المؤمنین, بے شک تذکیر جو ہے نا وہ مومنوں کو نفع دیتا ہے. یہ سب دل کی باتیں ہیں. اور نفس رکاوٹ ڈالتا ہے, اس رکاوٹ کو ختم کرنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا, اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا, اس کے رذائل دبا دیے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں میں ملیا میٹ چھوڑ دیا, ان چیزوں کے اندر نفس کو دبا دیا. دیکھو دبانا ہے دونوں جگہ پر ہے. اگر آپ نے رذائل کو دبا دیا کامیاب ہے, اور اگر رذائل نے آپ کو دبا دیا تو کیا ہے؟ تباہی ہے. وقد خاب من دسا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں کے اندر ملیا میٹ چھوڑ دیا. جیسا ہیں ویسے ہیں, جیسے ہیں ویسے ہیں. کیسے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے انسان دو چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک نفس امارہ کے ساتھ اور ایک شیطان کے ساتھ. شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا. لیکن ہمارا شیطان تو مسلمان نہیں ہے نا, ہمارا شیطان تو مسلمان نہیں ہے نا, لہٰذا ہمیں اس کا انتظام کرنا پڑے گا. اس کا انتظام کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹو, اس کے پیر کاٹو. تو ہاتھ کو پیر کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نفس اس کے کنٹرول سے باہر نکالو, اس کا نفس اپنا یار بنا دو, نفس مطمئنہ بنا دو. نفس ہمارا کیا ہے؟ شیطان کا یار. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ ہمارا یار. اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا تو پھر قیامت میں ہم سے کہا جائے گا یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو تجھ سے راضی. بس مجھے بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. آپ ذرا غور فرمائیں نفس مطمئنہ کو اللہ پاک کیسے خطاب فرما رہے. اسی نفس مطمئنہ کو پیدا کرنے کے لیے محنت ہے. اسی مطمئنہ نفس مطمئنہ کو پیدا کرنے کے لیے محنت ہے. اس محنت کو کرنا پڑے گا اگر کامیاب ہونا ہے. نہیں کرنا تو پھر وقت خواب امن دسا والی بات. پھر اللہ پاک نے جو مثال دی ہے اس میں مثال پورے قوم کی دی ہے, پورے قوم کی مثال دی ہے. کذبت ثمود بطغوا اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیا فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنب فسواها ولا یخاف عقباها. اللہ پاک فرماتے ہیں سموت ان نے جھٹلایا اپنے طغیانی کی وجہ سے, بغاوت کی وجہ سے. جب ان کے اندر ایک شکی اٹھا, ان کا شکی اٹھا اور اونٹنی کو مارنا چاہا جو اللہ کی اونٹنی تھی, پیغمبر نے روک دیا اس کو نہ مارو یہ خدا کی اونٹنی ہے اور اس کے باری بھی ہے. اس ظالم نے ایک رنڈی کی وجہ سے اس کے کہنے پر اس اونٹنی کو مار دیا. جب مار دیا تو اللہ پاک نے اپنا عذاب بھیج دیا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ. اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیج دیا کہ بالکل ان کو ملیہ میٹ کر دیا ان کے گناہ کی سبب سے. ولا یخاف عقبا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو اس شقی کو قوم روک سکتا تھا, روکا نہیں تو کیا ہوا, سب چلے گئے سب. حدیث شریف میں آتا ہے جب برا کام کوئی ہوتا ہے اگر کوئی قریب ہو لیکن دل کے سے اس کے ساتھ نہ ہو وہ وہاں سے غائب ہے, وہ وہاں سے غائب ہے. اور جو دور ہو لیکن دل سے ان کے ساتھ ہو تو وہ ادھر موجود ہے, ان کے ساتھ شامل ہے. تو ان کا قوم پورے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل تھی نا, کیونکہ ساتھ اس مسئلے میں شریک تھی. نتیجہ دن کیا ہوا, ساری قوم کو مار دیا, تباہ و برباد کر دیا. اس وجہ سے ہمیں پوری محنت کرنی پڑے گی. حدیث شریف میں آتا ہے مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاز کی, بحری جہاز کی, کہ اس میں کچھ لوگ عرشے پر ہیں کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جو اندر بیٹھنے والے پانی اوپر سے لاتے ہیں عرشے سے, وہ کہتے ہیں ہم ان کو کیوں تکلیف دیں, چلو ہم اندر سے سوراخ کر لیتے ہیں, سمندر میں پانی تو ویسے ہمارے قریب ہے, پانی ادھر سے لے لیا کریں گے. اگر وہ اوپر عرشے والے ان بیوقوفوں کو نہ سمجھائے تو کیا صرف وہی ڈوبیں گے؟ صرف وہ نہیں ڈوبیں گے بلکہ ان کے ساتھ اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اس وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں صرف اپنی اچھائی پہ نہ رہیں دوسروں تک بھی بات پہنچائیں, ان کو روکنے کی کوشش کرے. جو روکنے کی کوشش کرے گا وہ بچ جائے گا, ان کو اللہ آخرت میں کم از کم بچا دے گا. اور جو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا تو پھر دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتے آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتے. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفس کا مقابلہ ہے, جو نفس کی یعنی وہ درست کرنے کا جو نظام ہے, اس میں سب سے پہلے اپنے اوپر کر لیں عمل اپنے آپ کو, اور پھر اس کے بعد باقی ذرا تک بھی بات پہنچائے. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ کوئی ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, یہ ہماری ضرورت ہے. نہیں کریں گے تو مصیبت تو ہمیں پڑے گی نا. تو میں کیا کر رہا تھا, بات بہت لمبی ہو گئی, میں تو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ربیع الاول کے مہینے میں لوگ پتہ نہیں کس کس طریقے سے کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کو ہمیں صحابہ سے سیکھنی چاہیے. صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بدھ, اچھا وہ یہود میں 71 فرقے تھے, نصارہ میں 72, میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے, لیکن صرف ایک نجات پائے گا. صحابہ اکرام نے ڈر کے پوچھا رسول اللہ کون سا ہوگا, فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں چلوں جس پر میرا صحابہ چلیں. بس پتہ چلا کہ ہمیں ہر چیز میں صحابہ کی طرف دیکھنا ہے. صحابہ نے کون سا عمل کیسا کیا, تو کم از کم دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے یعنی جو ہے مطلب اعلان کرنے کے بعد بھی 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیا ربیع الاول کا مہینہ اس طرح منایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ نہیں، مثلا ہم نے روشنیاں کی ہوں یا کوئی اس طرح، اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے گانے کے طرز پر نعتیں ہوتی ہیں، گانے کے طرز پر، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ چیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، بدبخت ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مذابیر کو توڑنے کے لیے مبعوث ہو گیا ہوں، جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوں، آپ میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں، خدا کے بندو عقل سے کام لے لو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، قرآن ٹائلٹ میں کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا؟ اس چیز کو سمجھ لو، تو کبھی بھی جذبات سے بات نہ کرو، عقل سے کام لو، شریعت کے مطابق چلو، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلو، اگر ثواب کمانا ہے اپنے دل کو ویسے خوش کرنے، اپنے نفس کو خوش کرنے تو جو کرنا چاہتے ہو کرو، پتہ چل جائے گا، ادھر پہ پتہ چل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، پوچھا ہے تم لوگوں نے جاننے والے سے؟ ذرا پوچھو تو صحیح، آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام کا تعامل کیا کہتا ہے؟ بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کہتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایسا کیا ہے؟ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ نے ایسا کیا ہے؟ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے ایسا کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں نا، اللہ والے ہیں نا، اولیاء اللہ ہیں نا، ان اولیاء اللہ میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ کسی نے ایسا نہیں کیا، تو پھر جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس وجہ سے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز جس کا وظیفہ اللہ نے ہم سب کو دے دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ وظیفہ ہمیں ملا ہے، کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود اہتمام کے ساتھ بھیجا کرو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد آ جائے، دیکھو ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے پاس آ گیا پھر تو واجب ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو ایک دفعہ کم از کم پڑھنا واجب ہے، ہاں اس کے بعد پھر کیا ہے؟ مستحب، پھر مستحب ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کا فتویٰ ہے، بعض علماء کرام کا ہر وقت واجب کا فتویٰ ہے، میں اس کی طرف نہیں کیونکہ اختلافی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال جو درمیان کی بات ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایک دفعہ واجب ہے، پھر اس کے بعد جتنی بار پڑھو گے تو مستحب ہے۔ یہ تو درود پاک کے بارے میں ہو گیا، حکم ہے، لیکن آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا، ویسے یاد آ گیا، کسی چیز کی وجہ سے یاد آ گیا، کسی بات سے یاد آ گیا، کسی کے عمل سے یاد آ گیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے بھئی؟ حل جزا الاحسان الا الاحسان، قرآن کا حکم ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا۔ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کے لیے خود ارشاد فرمایا لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے، ہاں ہمارے علماء کرام نے ذرا احتیاط کے طور پر یہ فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے، کامل نہیں ہے جب تک مجھے تمام جب اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھو، اور ایک روایت میں جب تک اپنے آپ سے مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھو، یہ بات ہے۔ تو اس کے لیے اب کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں تو اور تو کچھ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، درود پاک تو بھیج سکتے ہیں نا، درود پاک تو بھیج سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کام کرو. دوسری بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب, اپنے امت سے کہہ دیں اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اتنا زبردست کلیہ ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کے ساتھ محبت ہم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں جی, محبت کرنا ہے. محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طریقہ کیا ہمیں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے محبت کرنی چاہیے. دیکھو میں آپ بتا دیا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں بتا دیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کرو, صحابہ کے طریقے پہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کرو, صحابہ, اور اللہ کے ساتھ محبت کیسے کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرو. اللہ کے ساتھ کیسے محبت کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے طریقے پہ کرو. تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے نا, سنت ہے نا, تو سنتوں کی پیروی. اس لیے محبت کے تقاضے کے مطابق اگر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے اور صحیح نعت ہو, صحیح نعت, صحیح نعت سے مراد ہے اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو اور گانے کے طرز پہ پڑھا نہ جا رہا ہو, تو اس پہ چی بجے بھی نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے نعتیں سنی ہے, سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ کرام نے نعتیں سنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی ہے. لہذا اس پہ چی بجے بھی نہیں ہونا چاہیے. نعت اگر صحیح نعت ہے اس کو سننا چاہیے, لیکن بغیر مضامیر کے, بغیر گانے کے طرز کے, اور ادب کے ساتھ, ادب کے ساتھ. یہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نعت سن سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جس چیز سے بھی بڑھتی ہو اس کو کھڑنا چاہیے تاکہ آپ سم کی محبت بڑھے. مثلا آپ سم کا تذکرہ ہو, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ہند ابن ابی حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے مامو جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ ذرا ہمیں بتا دے تاکہ میں ان کا نقشہ اپنے دل پہ نقش کروں. اپنے دل پہ نقش کروں. ہند ابن ابی حال رضی اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ بتایا وہ شمال ترمذی موجود ہے, پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم, پورے سبحان اللہ پورا نقشہ موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت مطلوب ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب امیر المومنین ہو گئے, دیکھتے تھے مطلب یعنی وہ رات کے وقت چکر لگاتے تھے, ایک جگہ پہ گئے, ایک خاتون کچھ اشعار پڑھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی, کان میں پڑ گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کر, روتے روتے ہچکیاں لگ گئیں, کھڑے نہیں رہ سکے, بیٹھ گئے. ان کو گھر لے جایا گیا, تین دن تک اس حالت میں رہے, پھر افاقہ ہوا. یہ محبت نہیں ہو کیا ہے؟ ذاتی محبت, ذاتی محبت, ذات کی محبت ہے یہ مطلب یہ نے وہ جس کو کہتے ہیں سنت والی بات تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو قرآن پاک کا بیان ہے, لیکن میں نے کہا ذات کی محبت صحابہ کو کتنی تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی تھی, عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنی تھی, علی کرم اللہ وجہ کو کتنی تھی, باقی صحابہ کو کتنی تھی. تو یہ محبت ہم اپنے آپ میں پیدا کریں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ تو پیدا کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد محبت کے جذبات فقط نہ ہو, محبت ایسا ہو جو ہمیں عمل پہ لائے, اور وہ کیا ہے؟ حضور کا طریقہ ہمیں محبوب ہو. کبھی دنیا میں ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو اور اس کے طریقے کے مخالف چلتا ہو. کبھی کوئی دیکھا ہے اس طرح؟ دنیا میں تو میں نے نہیں دیکھا. جس کے ساتھ محبت کرتا ہے انجانے میں اس کی طرح کام کرتا ہے, انجانے میں اس کی طرح نظر آنے کی کوشش کرتا ہے. جس سے وہ ذرا ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ آئنسٹائن کے ساتھ ان کی فزکس کی وجہ سے بڑی محبت کرتے, تو اس نے اپنے سارے نقشہ آئنسٹائن کی طرح بنایا ہوا تھا تاکہ وہ آئنسٹائن کی طرح نظر آنے لگے. بھائی ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ محبت ہے کوئی مسئلہ, لیکن ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آئیڈیل کوئی اور نہیں. ہمارا کسی اور پر ہماری نظریں نہیں رک سکتی. ہاں ٹھیک ہے جو خیر جہاں پر ہے اس سے لے لو, لیکن اس کو آئیڈیل تو نہیں بنانا چاہیے. بہرحال میں کہا دنیا کا معاملہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ اس میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بنا دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا شروع کر لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی باتیں کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سب تک پہنچایا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی طرف بننے کی کوشش کرو. بس یہی بات. اگر ہم لوگ اس میں کامیاب ہو گئے تو ماشاء اللہ ربیع الاول کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے, تذکیر ہو جائے گی نا. تذکیر, یہ تذکیر ہے, مطلب یہ کوئی رسم نہیں ہے, رسم اور ہوتی ہے. رسم تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی کھولی چیز ہوتی ہے جس میں اندر کوئی چیز نہیں ہوتا, کھوکھلا پن ہوتا ہے. یہ تذکیر ہے, یعنی جس ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد آ جائے, جس ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے, پھر آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, محبت کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے. اور بیدار ہونے کے ساتھ پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو. یہی طریقہ ہے. ماشاء اللہ اس کی ماشاء اللہ ہو جائے گی. ہمارے الحمدللہ ہمارے جو ساتھی ہیں آپ ان کو پتہ ہے, ہم ان کو کہتے ہیں بھائی اردو کی طرح نہیں, قرآن کے حکم کتاب دروش شریف پڑھو, کم از کم 1,25,000 مرتبہ تو پڑھی لو. تو پچھلے سے پچھلی دفعہ 63 کروڑ ہمارے ساتھی نے پڑھا تھا, الحمدللہ 63 کروڑ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو چل رہے ہیں, اب بھی سلسلہ چل رہے ہیں. کیا آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں شامل ہو جاؤ, یہ ایک اچھا طریقہ ہے, مطلب اس میں کوئی خلاف شریعت کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ, درود شریف پڑھنے پہ کہاں پابندی ہے؟ پابندی نہیں ہے. اور ہم لوگ ایک دوسرے کو صرف جس کو ہم کہتے ہیں جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے پوچھا کر دیتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ مذاکرہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس طرح ہم بھی ایک دوسرے کو سمجھائیں نا. مجھے ایک چیز پسند ہے, درود شریف پسند ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں, آپ کسی اور کو بتا دیں. ایک بات کہوں ذرا اچھی بات ہے, ان شاء اللہ ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے کہا بھائی سب کہو سبحان اللہ, پھر سبحان اللہ, جتنے لوگوں نے پڑھا میں بشارت دیتا ہوں انشاءاللہ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ گیا, آپ کے لیے ایک درخت لگ گیا. اور یقین جانیے جتنے درخت آپ لوگوں کے لیے لگے اکیلے میرے لیے اتنے درخت لگ گئے, ناراض تو نہیں ہوں گے. لگ گئے میرے لیے بھی, کیوں؟ اس کا ذریعہ میں بن گیا. اگر آپ کو غصہ ہے تو اس غصہ کو نکالنے کی کوشش کرو, جا کر گھر والوں کو تم بتاؤ, وہ بھی زبان لگے دے, آپ کو وہ اجر بھی مل جائے, آپ کو بھی اجر مل جائے گا ان سب کا, لیکن اس میں میں شریک ہوں گا, پھر ناراض نہ ہونا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ اس کو جاری کر دے, اس کو جاری کر دے. تو یہ درود شریف کا میں نے سب کو بتا دیا نا, تو نہ صرف خود پڑھو بلکہ اوروں کو بھی بتاؤ تاکہ آپ کا حصہ ان کے ساتھ ہو جائے, اور میری ساتھ بھی آپ کا احسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. آخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.